الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سورہ شورا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 25 سے پارے میں اس سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 30 پر پچھلی نشست میں تفصیل گفتگو ہوئی جس میں یہ ذکر بھی آیا کہ ہم پر آنے والے مصائب کی اکثر وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مصائب امتحان کے لیے بھی ہوتے ہیں، آزمائش کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تنبیہ کے لیے اور وارننگ کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی سزا کے طور پر بھی. اس پر بھی قدر وضاحت سے گفتگو ہوئی تھی. آج جو ذکر ہے اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور جو مشرکین مکہ تھے خاص طور پر ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وعید یا ڈراوے کا بیان، اور یہ ذکر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی پکڑ فرما لے، تو یہ گفتگو بھی آج کے نشست میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ بھی فرمایا، وہ نیک بندے کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کریں گے، جیسے اس سورہ شورا میں جو اہم موضوع تھا، مرکزی موضوع تھا، وہ آیت نمبر 13 میں بہت وضاحت سے آیا تھا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو وہ صفات بھی کچھ آج اور باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. سورہ شورا کی آیت نمبر 31 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ سبحانہ و تعالی کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی کارساز ہے. ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. اللہ کو عاجز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، کتاب عطا فرمائی، اور اسی کی دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ ہیں، مکی صورت ہے سورہ شورا، مشرکین مکہ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور اس دعوت حق کو روکنے یا اس میں رکاوٹیں ڈالنے یا اس کو مٹانے یا ناکام کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، دین اس کا ہے، کتاب اس کی ہے، رسول اس کے ہیں، تو تمہاری یہ سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی. اور فرمایا کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. یہ جو جملے قرآن حکیم میں آتے ہیں عمومی بھی ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. بدلتے حالات میں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے معاملات زندگی میں، آدمی کئی مرتبہ کچھ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ بندوں سے توقعات لگا بیٹھتا ہے، کئی مرتبہ وہ خالق کو فراموش کر کے مخلوق کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ما لکم وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے جو تمہارا کام بنا دے، تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ اور تمہاری مدد کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ان جملوں کو اپنے لیے بھی، ویسے تو پورا قرآن ہمارے لیے ہے، لیکن اپنے بدلتے حالات اور اپنے معاملات میں بھی اپنے اوپر ان کا انطباق کرنا چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے. کیا واقعی ہم اللہ ہی کو کارساز مانتے ہیں، کام بنا دینے والا؟ تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں کمانے کے اندر؟ پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کام بنانے والا نہیں ہے ہمارا، وہ ہمارا رازق نہیں؟ پھر لوگ حرام میں منہ کیوں ڈالتے ہیں؟ غیروں سے امیدیں کیوں رکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ اپنی جیسی مخلوق سے امیدیں رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، آخر ایسا کیوں ہے؟
کہ اللہ کارساز نہیں, اور کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, جو ہمارا کام بنا سکے. یہ ہے میرا مسئلہ, آپ کا مسئلہ. کیا واقعی اللہ کو ہم ایسے ہی اللہ مانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کیا ترجمہ اس کا, نہیں کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کی. عام طور پر شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے, حالانکہ ایسے تو نہیں. شیطان کی شرارتوں سے, حملوں سے بچنے کے لیے تو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور عجیب بات ہے کہ جب ہم اذان کے کلمات سنتے تو اس کا جواب دینا چاہیے نا, اللہ اکبر کا جواب, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو وہ تو پکارا کہ آؤ نماز کی طرف, تو ہم کیا شیطان کو بھگا رہے ہوتے اس وقت؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہوتے نماز میں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ مل جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ پکارا حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف. ہم کہہ رہے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ ہے وہ بات کہ جس کو سامنے رکھا جائے, یہ ہے وہ بات کہ جس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ ہمیں سکھایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک اور بات بھی جان لیجئے, حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ حی علی الصلاح, یہ جو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کلمہ ہے, اس کلمے کو اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا, اور اس میں 99 برائیوں کا, بیماریوں کا علاج ہے, اور کم از کم ہے غم, کم از کم ہے غم. آتی نا تکلیفیں, پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا مطلب؟ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں. یہ نقصان اگر پہنچا تو اللہ کے حکم سے پہنچا, یہ تکلیف اگر آئی تو اللہ کے حکم سے آئی, یہ بیماری اگر آئی تو اللہ کے حکم, جو چاہے سو کرے وہ مالک ہے. بہرحال اس پر بھی پچھلی مرتبہ بات ہوئی. تو یہ میں اس کر رہا تھا کہ شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں, اس اظہار کے لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں نیکی نہیں کر سکتا, اس اظہار کے لیے کہ اللہ کی توفیق سے بھر کے بغیر میں کسی نقصان سے نہیں بچ سکتا. یہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ. کیا ہم اللہ کو ایسا ہی اللہ مانتے ہیں؟ یہ ہے بہت بڑا سوال جس کو مجھے بھی غور فکر اس پر کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں. سورہ رحمان میں بھی ایسی بات آتی ہے, وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یہ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز میں چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہیں. البتہ ان کا چلنا پھرنا بھی یہ ہوا پر منحصر ہے, اور وہ ہوا کا کنٹرول اور اختیار وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے. اور آج جو سی روٹس یعنی تجارتی سفر کے لیے جو راستے ہمیں عطا ہو گئے, یہ اس وقت دنیا کی ٹریڈ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمیں بھی کراچی میں کیونکہ ساحل لگا ہوا ہے, پورٹ بنی ہوئی ہے, اور اب گواد اور سی پیک کے معاملات آ رہے, تو اندازہ تو ہے کہ کتنی بڑی تجارت کا یہ ذریعہ اللہ نے سمندر کے ان راستوں کو بنایا. اور بہرحال جہاز ہی چلتے, ان مشرکین مکہ کی بھی کشتیاں چلتی تھیں, بلکہ یوں کہ معاف کیجئے گا, یہ مشرکین عرب واقف تھے, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ, یہ جدہ جو ہے, جدہ میں جیسے آج پورٹ موجود ہے, بندرگاہ موجود ہے, یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھی, بندرگاہ موجود تھی وہاں پر, اور وہاں پر مختلف علاقوں سے, حتیٰ کہ چائنا اور روم سے آ کر بھی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے. سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ واقعہ, تو سب کے علم میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 35 برس کی عمر کو پہنچے تو وہ حجر اسود کو نصب کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اس وقت ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہونی تھی, اور اس کی عمارت کو قائم کرنے کے لیے, یہ دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. وہ آپ نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہوگا لکڑی کہاں سے آئی تھی, وہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز تھا اور رومیوں کا تھا, ان سے بھی معاہدہ ہوا, اور انہوں نے ایک معمار تعمیر کرنے والا بھی دیا, لکڑی بھی فراہم کی, اور اس کے معمار کا نام باقوم, یہ بیان بھی ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں. خیر تو بات دور چلی گئی. تو سمندروں کے سفر سے لوگ واقف تھے عرب کے لوگ, اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے, وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ. یہاں فرمایا کہ اِن یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری, اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے ہوئے رہ جائیں. یہ سارا ہوا کا چلنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے ہے, اور اگر اس میں ذرا تیزی آ جائے تو پھر طوفان آتا ہے, طوفان آتے تو کشتی بھنور میں پھنستی ہے, اور جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی مشرکین کی تو کس کو پکارتے تھے؟ نہ لات کو, نہ منات کو, نہ عزا کو, یہ دیویوں کے نام انہوں نے مونس نام رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے, تو نہ لات کو, نہ منات کو, نہ عزا کو, بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے. یہ ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں علم میں ہوگا وہ واقعہ حضرت عکرمہ کا رضی اللہ عنہ, کس کے بیٹے؟ ابو جہل کے. پہلے تو دوسری طرف تھے, بعد میں پھر یہ ہوا کہ فتح مکہ کا موقع آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اعلان فرمائے, اور یہ اعلان بھی فرمایا کہ 17-18 افراد جہاں کہیں میں نے ان کی گردن کو اڑا دینا, تو یہ افراد ان میں سے کہیں ایک چلے ہو خوف کے مارے بھاگ گئے, یہ بھی تھے ان میں شامل. بعد میں کشتی پھنس گئی کہیں بھنور میں, تو لوگوں نے کہا اللہ کو پکارو, تو کہا کیوں اللہ کو پکارو, لات کو کیوں نہیں پکارتے, منات کو کیوں نہیں پکارتے, عزا کو, دیوی دیوتاؤں کو پکارو, کہا نہیں بچانے والا ایک ہے اللہ. تو کہتے ہیں جب سمندر میں بچانے والا ایک ہے تو خشکی میں بچانے والا بھی ایک ہی ہوگا, یہ تمہارے جھوٹوں کی پھر حیثیت کیا ہے؟ ادھر ہی توبہ کی, اللہ تو اگر مجھے بچا لے تو میں سچا ایمان لے آؤں گا, میں توبہ کر لوں گا, توحید پر آ جاؤں گا. بہرحال پھر ایمان بھی لائے, اور بعد میں بعد کی جنگوں کے اندر کسی موقع پر یہ شہید بھی ہوئے. یہ واقعہ تمام مفسرین جو اس مقام پر بات آتی ہے قرآن حکیم میں اس طرح کے مقامات پر کہ جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں, وہاں یہ واقعہ آپ کو تفاسیر میں ملے گا, ابو داؤد شریف کی روایت بھی ہے حدیث میں. تو خیر یہ تھا ان کا معاملہ, تو اللہ سبحانہ وتعالی ان بدلتے حالات میں بھی ان کو دکھا رہا ہے. یہاں بتایا گیا کہ تم سمندر میں دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ پہاڑوں کی طرح یہ جہاز سمندر میں جمے کھڑے ہیں, اور اللہ اگر ہوا کو روک دے تو یہ چل نہیں سکتے, اللہ ہی کے حکم سے ان کا چلنا پھرنا, تمہاری تجارت کا چلنا بھی ہے, اور تمہاری توحید, تمہاری فطرت میں توحید کا تعارف موجود ہے. جب گوٹ پھنستی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ. بہرحال ہم تو مسلمان الحمدللہ, لیکن اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہمارے میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ جب تک گوٹ نہیں پھنستی اللہ یاد نہیں آتا, جب تک گوٹ نہیں پھنستی اللہ یاد نہیں. ایک اور جملہ وہ بھی تلخ ہے, بڑا جھٹکا اس کا انتظار رہتا ہے لوگوں کو, کوئی بڑا جھٹکا ملے تو توبہ کریں گے سیدھے ہوں. کیوں آخر کیا یہ حقائق سمجھ نہیں آ رہے؟ اور جو کچھ اور ہوتا رہا ہمارے ساتھ کیا وہ جھٹکے کافی نہیں اللہ کی طرف سے؟ کبھی طوفان, ہم تو بچپن سے کراچی والے, تو ہماری عمریں گزر گئیں, 40-40 سال گزر گئے, ہر دوسرے سال طوفان آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ اللہ کی توفیق سے دور ہو گیا, بچ گیا, وہ جس کا رخ پھر گیا. بحر عرب میں طوفان آ رہا ہے, طوفان, کتنے طوفانوں کے نام ہم نے سنے, یہ فلاں طوفان, وہ فلاں طوفان, وہ فلاں طوفان. اور کراچی والوں کو تو پتا ہے کہ ہم سطح سمندر سے نیچے رہتے ہیں, ذرا یہ باؤنڈری کراس کر لے پانی تو کیا حشر نشر ہو جائے ہمارا. کس قدر اللہ کی تنبیہات ہیں, کس قدر اللہ کی انعامات ہیں. تو اور کتنے بڑے جھٹکوں کا ہمیں انتظار ہے, کتنے لاشیں اٹھائے ہم نے کراچی کے اندر, یہاں آنا مشکل ہو جاتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے کبھی 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 کبھی, تو سادی بھی کہتے تھے کہ ٹوپی پہن کرنا ہے, عمامہ پہن کرنا ہے, معاف کیجیے گا, وہ جی بڑے مسئلے فلاں والے مار دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس خوف سے نبی کی سنت بھی چلی جائے کہ بھائی عمامہ بھی چھوڑ دو, ٹوپی اتار کے چلو بھائی مسجد میں آ کے ٹوپی پہن لینا تاکہ پہچان میں نہ سکے. بتائیے حالات ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے, لاشیں شہر کے لوگوں نے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے, اور کتنے جھٹکے چاہیے ہمیں. لیکن کیا ہم تس سے مس ہوئے؟ سدھرنے کو تو اجتماعی بات کر رہا ہوں, اللہ ہمیں معاف رکھے. تو ان کو بھی جب یہ جھٹکے لگتے تھے تب وہ توحید پر آتے تھے, ایک اللہ کو پکار. ہمیں کتنے جھٹکے اور چاہیے؟ یہ پاکستان والوں کو کتنے جھٹکے چاہیے؟ زلزلوں کے جھٹکے, طوفانوں کے جھٹکے, سیلابوں کے جھٹکے, ڈرون اٹیکس ہو گئے ایک ملک اس حصے کے اندر, اور کتنے جھٹکے ہمیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بہرحال یہ قرآن ہے, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. بے شک اس سب کچھ میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو خوب صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے ہوں. ایمان والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں, اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں. صبر کا مطلب ڈٹے رہنا, برداشت کرنا ناخوشگوار صورتحال کو, مصائب بھی اس میں شامل, اور شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں, اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے, کسی کشتی میں سوار ہمیں ڈبا نہیں دیا, زلزلے سے ہلاک کرنا دیا, طوفان سے ہمیں برباد کرنا دیا، شکر تو کریں، جانے والے تو جاتے ہیں ان کے بھی معاملہ ہے، لیکن نہ جانے والے یا جو بچ گئے ان کے لیے تو بعد پچھلے والوں کا معاملہ وہ عبرت کا سامان ہے، شکر کرو اللہ نے بچا لیا، شکر کرو آزمائش سے بچا لیا، شکر کرو بڑے جھٹکوں سے بچا لیا. ان معاملات میں، ان واقعات کے بیان میں لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں خوب صبر کرنے والوں کے لیے، خوب شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آگے فرمایا او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے، ویعفو عن کثیر، یا بہت سو کو اللہ تعالی معاف فرما دے. اور معافی تو فرماتا ہے، پچھلی مرتبہ بہت تفصیلات بات ہوئی، ہر ہر بات پر نہیں پکڑتا. اگر اللہ ہماری ہر ہر بات پر پکڑنے پر آ جائے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں بچائے گا. اچھا وہ تو جہاز کا سفر، کشتیوں کا سفر کرتے تھے، اب ہم لوگوں کا معاملہ تو کم ہے نا، مگر بسوں میں تو ہم ٹریول کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں تو ٹریول کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں تو ٹریول کر رہے ہیں. جب اوپر ٹیک آف کے لیے جاتا، جب لینڈنگ، اس وقت کیا کیفیت ہوتی، سب کو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر ایک آدمی بھارت اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، جو باقی سب کچھ کرے فلائٹ میں، وہ فلمیں بھی دیکھے، گانے بھی سنے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، مگر جب ٹیک آف ہوتا ہے سب کو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اور ہوائی جہاز کی میزبان کے میزبان وہ بھی دعا پڑھ ہی دیتے ہیں، بہرحال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور بعض ریاض آتے ہیں جہاں اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے جہاز، کیسے اس وقت اللہ یاد آتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تو معافی کر رہا ہے، اللہ تو بچا ہی رہا ہے، اللہ تو درگزر ہی فرما رہا ہے، ایک ایک بات کو پکڑنے پر آ جائے، زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے. کم سے کم دو مرتبہ یہ بات قرآن حکیم میں نقل ہوئی. فرمایا کہ وَيَا عَلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی. اللہ کی آیات میں جھگڑا، مشرکین تو یہ کھلا کفر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. جب قرآن میں ذکر آیا سورہ مدثر میں کہ جہنم پر داروغہ ان کی تعداد، داروغے نگہبان ذمہ دار ان کی تعداد فرشتوں کی 19 ہے، تو ایک بڑے پہلوان نے کہا چلو 17 تو میں دیکھ لوں گا، باقی تم کو تم لوگ دیکھ لینا. استغفر اللہ، مذاق اڑا دیے بات. تو یہ تو کافروں کا جھگڑا تھا، آج کے دور میں بھی ہے، بعض کافر ہیں جنہوں نے قرآن کا، عربی کا، دین کا، سیرت کا، کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس میں سے نکال نکال کے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. اور اب کیونکہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے تو ہمارے بچے بچے کے ہاتھ میں چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، اور دین کا بنیادی علم بھی نہ ہو تو ان ظالموں کی طرف سے آنے والی دو تین باتیں ہی پریشان کر دیتی ہیں. الٹے سیدھے سوالات کریں گے، میں نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے، مگر آج ہمارے بچوں کو، یوتھ کو، ساروں کو ایکسیس اویلیبل، اور دین کی بنیادی تعلیم سامنے نہ ہو تو نبی کی ذات پر بھی حملے ہو رہے ہیں، رقیق معاذ اللہ، نبی کے ازواج پر بھی، ازواج مطہرات پر بھی ہو رہے ہیں، نبی کے صحابہ پر بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ تو بم پھٹ نہیں رہا ہمارے ہاں، ورنہ ہمارے شہر کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بڑی دھڑلے کے ساتھ کچھ ان کے پروفیسرز اور اسکالرز تو نہ کہوں میں، ٹیچرز بڑے آرام سے کہتے ہیں ڈو یو ریئلی بلیو ان گاڈ، واقعی تم اللہ کو مانتے ہو؟ یہ کراچی کی باتیں ہیں، یہ کوئی نیو یارک لندن کی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے. آج ایتھیسٹ ہونا یہ فیشن بن رہا ہے ہمارے کچھ ہائی اپس کے اندر، ایتھیسٹ ہونا، ملحد ہونا، خدا کا انکار. تو آج اپنے بچوں کے عقیدے ایمان کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو کل یہ بھی ڈبیٹ کر رہے ہوں گے کس خدا کی بات کرتے ہو، نظر تو آتا نہیں. استغفر اللہ، بہت پہلے ہی باتیں ہم کر چکے ہیں تفصیل سے. سائنس تو کیا ہے؟ آبزرویشن کا نام. سب کچھ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اللہ نظر آ رہے، بحث کر رہے ہیں. روح دیکھیے کبھی نظر آتی؟ کسی لیبورٹری میں ٹیسٹ ہو سکتی؟ کائیں کو مانے روح کو. استغفر اللہ. اور اس سے دو ہاتھ آگے کی باتیں میں نہیں عرض کر رہا آپ کے سامنے. تو بچانا ہے اپنے عقیدے کو، اپنی اولاد کے عقیدے کو. جمعے میں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آخر میں چل چل کے آ رہے ہوتے، دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہے جو پہلے ہیں الحمدللہ، مگر یہ سیریس ترین ہماری محفل ہے دین کے اعتبار سے، سیریس ترین. اور کیا حال ہے، بھاگتے رہے، دو رکعت پڑھ کے چلے گئے. جمعے میں بھی اگر اللہ کی رسول کی بات کان میں نہیں پڑ رہی تو باقی کہاں پڑے گی بھائی؟ باقی تو ہلے گلے دنیا جہاں کی جو ہے وہ اٹریکشنز ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کے کام اٹریکشن کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، کھینچتی ہیں شیطانی چیز اپنی طرف. گھروں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی تعلیم، پیغمبر کی تعلیم گھروں میں بیان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اسکول اور کالجوں کا حال ہمارے سامنے، 5% بھی حصہ قرآن کے لیے نہیں لگتا ہمارا، 5% بھی نہیں لگتا. تو پھر ان بچوں کے عقیدے برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جبکہ شیطانی کام دھڑلے کے ساتھ ان کے تکیے کے غلاف کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تکیے کے غلاف میں بھی موبائل فون موجود ہوتا ہے، ہے نا؟ 24 گھنٹہ وہ شیطانی چرخہ، اس کی حرکتیں موجود ہیں. موبائل کا جائز استعمال کر لیں ہم منع نہیں کرتے, ہم بھی استعمال کرتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایمانداری سے پوچھے کہ کتنا فیصد استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں, کتنا فیصد استعمال فضول کر رہے ہیں, گناہ نہیں کہنا چلیں فضول, اور کتنا ہے کہ ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں. غور تو کر لیجئے اس کو. یہ میری باتیں شاید آپ کو بہت تلخ یا سخت لگ رہی ہوں گی مگر ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے کہا, ساتھی بعض ناراض بھی ہوئے تھے, میں نے کہا ناراض تو نہ ہوئے, میں نے تو حقیقت پیش کی. کبھی کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ باجی کی شادی ہوگی, باجی نے پھیرے تو نہیں لگائے ابھی تک, یہ بچے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہندی ڈرامے دیکھیں گے, ہندی فلمیں دیکھیں گے تو یہ تو پوچھے گا بچہ. اور بچے ہی پوچھتے کبھی کبھی, دادا کی چیتا کب جلے گی؟ تلخ ہے بات مجھے پتا ہے, لیکن بھائی فیکٹ ہے, ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو ایک دفعہ میں کہہ بیٹھا, ناراض نہ ہوئیے گا, وہ کہے گا ہم سجدہ تو کر رہے ہیں ہمارا بت کدھر ہے؟ اور اب اگر ہمارا کوئی بلاول ہو اور شریف ہو وہ جا کے ہندوؤں کے ہاں یہ حرکتیں کرے تو فرق کیا رہا, کیا فرق رہا اس کے اندر؟ اس پر ناراض ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ بچے کہیں یہ نہ کہے کہ ہمارا بت کدھر ہے, تب تو جا کے بتوں کے سامنے سیوا کر رہے, پرساد بانٹ رہے بیٹھ کے لوگ. تو یہ چیزیں تو آئیں گی نا, پھر معاف کیجئے گا میری سختی کو, ہم نے بند باندھنے اس پر, ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے خوب انگریزی پڑھا دی, خوب دنیا پڑھا دی, خوب دنیا سکھا دی, خوب دنیا بنا دی. ایمان بنانے کی بات, آخرت بنانے کی بات, عقیدہ بنانے کی بات, ایمان بچانے کی بات, یہ پہلی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. بھائی تلخ ہو گئی بات, معاف کیجئے گا, لیکن یہ درد دل سے میں کہہ رہا ہوں. بڑے آرام سے بچے ہمارے ایتھیسٹ بن جائیں خدا نہ خواستہ, اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ کر لیں, قرآن کے بارے میں ڈیبیٹ کر لیں, پیغمبر کی ذات پر ڈیبیٹ کر لیں, تو خون تو کھولتا ہے پھر ہمارا. لیکن کیا کرے کہ ہم نے جواب دینا ہے اس کا, ہم نے اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے, ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں, ان کے ایمان کو, آخرت کو بچانا ہے اور اپنے بھی ایمان کو بچانا ہے. بہرحال فرمایا کہ دیکھو ما لہم من محیص, یہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرنے والے ہیں, بحثیں کرنے والے ہیں, نئے نئے اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں, نئی نئی باتیں آ جاتی ہیں, کبھی ایک دفعہ شوچا چھوڑ دیا وہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کے ذہن خراب کر دیے, دور کی کوڑی لا کر جو ہے وہ امت کی پوری مجموعی بات کے خلاف بات ہو جائے, امت کے اجماع, امت کے کنسنسس کے خلاف بات ہو جائے اور نئی نئی پھلجڑیاں چھوڑنی شروع کر دی جائیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ جو جھگڑے کر رہے ہیں اللہ کی آیات میں, کوئی کھلا انکار کر رہا ہے, کوئی ذہنوں کو خراب کر رہا ہے, کوئی دین سے روکنے کی باتیں کر رہا ہے, کوئی قرآن سے دور کرنے کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کنفیوژنس کریٹ کرنے کی باتیں کر رہا ہے, جان لیں گے, جان لیں گے, ما لہم من محیص, ان کے لیے کوئی فرار کا موقع نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کے عقیدے کی, ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمیں چوکنہ رہنے کی توفیق دے, اللہ تعالی ہم نے جواب دینے. بھائی اگر ظالموں نے کمی نہیں چھوڑی ان گندے کاموں کے اندر اور دین کی مخالفت میں, تو دین والوں کو ہی جواب دینا ہے, کوئی تو اپنی مطلب صلاحیتیں لگائے اس کے اندر, کوئی تو کھڑا ہو کہ میں نے جواب دینا ہے, کوئی تو کھڑا ہو کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, یا سبھی اپنے کام کاج کرتے رہیں گے, دین کا کوئی تھامنے والا نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اگر آپ کی اولاد میں آپ کسی کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ذہانت زیادہ دی ہے, ارے پیسہ کما کے کتنا قبر میں لے کے جائیں گے, کوئی لے کے گیا ہے؟ 100 کا نوٹ بھی جاتا ہے, وہ بھی اچھی طرح کپڑے اتار کے نکال لیتے ہیں ہم لوگ. اگر آپ سمجھتے میری اس اولاد کو اللہ نے ذہن دیا, انٹلیکٹ دی ہے, ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لگائیے بہترین کام کے لیے. دین کو ضرورت نہیں, مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, یہ سعادت کی بات ہوگی. ہے ہمارے شہر کے بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے, کوئی شک نہیں, اس شہر کے پڑھے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر کے انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں, اس شہر کے پڑھے ہوئے ناسا کے اندر, ناسا جو امریکہ کا تحقیق کا ریسرچ کا ادارہ ہے, اس میں جاب کر رہے ہیں, اس شہر کے پڑھے ہوئے کچھ لوگ دو چار بل گیٹس کی جو ٹاپ ٹیم ہے اس کے اندر بھی پہنچ چکے تھے, اس شہر کے پڑھے ہوئے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو سرو کر رہے ہیں. کہاں چلا گیا ہمارا ٹیلنٹ؟ ٹھیک ہے ظلم ہوا, زیادتی کی گئی, تو ہمارا برین ڈرین ہو گیا, چلا گیا ٹیلنٹ, لیکن کیا سبھی چلے جائیں گے؟ اور یہ بیسٹ ٹیلنٹ, بیسٹ آف دا بیسٹ, یہ بیسٹ ٹیلنٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں, یہ بیسٹ ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. تو اللہ کرے کہ میرا بھی آپ کا بیسٹ اس بیسٹ آف دا بیسٹ کے لیے, بہترین کے لیے استعمال ہو. اگر یہ شہر کا ٹیلنٹ آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو, یو این او کو سرو کر سکتا ہے, ناسا کو سرو کر سکتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کو سرو کر سکتا ہے، ساری دنیا کو جا کے سرو کر سکتا ہے، اور بہت بڑی بڑی ایئر لائنز، بڑے بڑے ادارے بنا کے کھڑا کر سکتا ہے. تو اس شہر میں جان تو ہے نا، اس قوم میں جان تو ہے نا، لیکن یہ جان، یہ صلاحیت، یہ انٹلیکٹ، یہ ایکسپرٹیز خدا را اللہ کی کتاب کے استعمال کرے. یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور اس کائنات میں سب سے بہترین کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محنت تو یہی لگی، 40 سال تک تجارت، 40 سال کے بعد ختم. کہاں استعمال ہوئی؟ اس بیسٹ آف دا بیسٹ کے لیے. اور ان سے بن کر بیسٹ، ان سے بڑھ کر بہترین کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں نے بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا، مجھ سے نہیں کسی اور سے لے لے گا، آپ سے نہیں کسی اور سے لے لے گا. مگر میں کیوں مس کروں اس اپارچونیٹی کو؟ تو اللہ نے ہمارے بچوں کو صلاحیت دی، اس کام کے لیے لگائی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے خطاب کی خدمت کے لیے. اور یہ آگے بڑھ کر کے جواب دیں، یہ نسلوں کی حفاظت کرنے والے، عقیدوں کی حفاظت کرنے والے، ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے، اور یہ دنیا کو جواب دے سکتے ہیں. اس شہر کا پڑھا ہوا بچہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے آیا، وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کر، لیکن وہ بہت غلط کام میں تقریر کر کے آیا تھا. وہ ہم جنس پرستی کے حق میں دلائل دے کر آیا تھا، استغفر اللہ. لیکن انٹلیکٹ تھی، زبان تھی، ایکسپرٹیز تھی، کہاں تک پہنچا ہے؟ ایک اور بچہ اسی شہر کا، وہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں تقریر کر کے آیا. یعنی کچھ پروسیس کے تھرو لے جایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو، اور ان کو اپارچونیٹی اسٹوڈینٹس کو دی جاتی ہے، ڈبیٹ کر کے آیا، اور وہ اچھی ڈبیٹ کر کے آیا. وہ اسلام کچھ اور پاکستان پر زیادہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے کر آیا، الحمدللہ. ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ سارا میڈیا جو آپ کو اور مجھے، پہلے میں پھر آپ، ہمیں بے وقوف بناتا ہے، پتہ نہیں کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ اس طرح کی پازیٹو باتیں کبھی نہیں بتایا. ایک چھوٹی سی اور مثبت بات، پچھلے سال آپ کو بتایا کہ اعلان بھی ہوا، اور مدینہ شریف میں پاکستان کے قاری صاحب، جن کے والد صاحب برسوں سے وہاں پر آباد ہیں، ائمہ حرمین کی لسٹ میں ان کو شامل کیا گیا. کس کو بتا؟ اسی پاکستان کراچی کے دارو کرنگی کے پڑے ہوئے ساتھی، ہمارے دوست بھی قاری صاحب نعمانی صاحب، اور وہ ماشاءاللہ کئی علماء، بلکہ شیخ سدیس صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کی انداز میں تلاوت کی، تو سدیس صاحب بھی پریشان ہو گئی، یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ پڑھ رہا ہے. ان کو اب ماشاءاللہ مسجد نبوی میں وہ جو معلمین ہوتے ہیں قرآن پڑھانے والے، اس میں شامل کیا گیا. کس کو پتا؟ آتی ہیں باتیں سامنے. 2 سال پہلے وفاق المدارس کے قاری حنیف جالندری صاحب جو ہیں، وہ ایوارڈ لے کر آئے سعودی عرب سے، 1 لاکھ طلبہ و طالبات سالانہ اس پاکستان میں قرآن حفظ کر رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ وہ ایوارڈ لے کر آئے، کس کو پتا؟ اور جن میں بڑی تعداد ہزاروں کی شہر کی. یہ سارا ٹیلنٹ ہے ہمارا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اور اس سے اگلے ٹیلنٹ میں بیان نہیں کر رہا میں، وہ انڈر ورلڈ والے جو ہیں نا وہ بھی کتنے ہیں آپ. تو اللہ کے بندوں، یہ تمہارا انٹلیکٹ، یہ تمہارا ٹیلنٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کے استعمال ہو، جس سے بیسٹ کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. اور جو مال لگا سکتے ہو مال لگائیں بھائی، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. آج امت کے مالداروں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے دوست ہیں سعودی عرب کے اندر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ آڈٹس وغیرہ کرتے ہیں اور اکاؤنٹس بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا ان لوگوں کے پاس پیسے، ان کو پتہ ہی نہیں، ضائع کر رہے ہیں. 1000 بچوں کی کریم اٹھا لیں پورے امت میں سے، 1000 پڑھائیں، دنیا کی بہترین ایجوکیشن تعلیم دے، آکسفورڈ میں پڑھائیں، ادھر پڑھائیں، ادھر پڑھائیں، ہارورڈ میں پڑھائیں، جہاں پڑھائیں، اور ساتھ ان کو اللہ کا بندہ، رسول کا نمائندہ بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہوگا کوئی 20 سال کا، 25 سال کا پلان، بیسٹ لگائیں اس کے اندر، اپنی لگائیں ساری آمدن اس کے اندر، بہترین آمدن لگائیں اس کے اندر. یہ 1000 بھی جو ہے نا، لاکھوں کروڑ پر بھاری ہوگا. کرنے کے کام ہے سارے، مگر یہ ویژن تو ہو کہ اللہ نے چھوٹے موٹے کام کے لیے تھوڑی بھیجا، اللہ نے بڑے کام کے لیے بھیجا، اللہ نے امت بنا کر بھیجا، اللہ نے رسول اللہ کا کام آگے بڑھانے کے لیے بھیجا. یہ ویژن تو ہو جا امت کا، یہ ویژن ہوگا تو کام لگے گا، وقت لگے گا، محنت لگے گی اس کام کے اوپر، پھر کوئی نسل انشاءاللہ سامنے آئے گی. لیکن تب تک انتظار تھوڑے ہی کرنے، میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے آج اپنی بیسٹ آف دی ایکسپرٹیز، جو ایکسپیرینس، جو ایکسپرٹیز، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، مجھے اس کام میں لگانی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک عورت، نام نہیں لیتا میں، جھوٹی نمائندگی کی، ایک مسئلے کی وہ تیزاب منہ پر پھینک کر جو ہے جلا دینے والی، ایسے 100 کیس بھی شاید کم رپورٹ ہوں گے پاکستان کے اندر، مگر اس کے اوپر ایک جھوٹی فلم بنائی اور غیروں نے اوارڈ دے دیا اس کو. اگر یہ جھوٹ پیش کر کے، لیکن اپنی ایک جو بھی صلاحیت ہو اس کو استعمال کر کے دنیا سے جھوٹا اوارڈ لیا جا سکتا ہے، تو سچ والوں کے پاس تو حق ہے. وہ اپنی بہترین صلاحیت کو اخلاص کے ساتھ استعمال کریں گے تو دنیا والے جھوٹ پر اگر ایوارڈ دے رہے ہیں ایوارڈ دے رہے ہیں تو رب کائنات سچ پر ایوارڈ نہیں دے گا کیا؟ رب کائنات سچ پر ایوارڈ نہیں دے گا کیا؟ یہ تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر، یہ تڑپ ہونی چاہیے امت کے اندر، یہ تڑپ ہونی چاہیے آج میرے اور آپ کے دل کے اندر. اس کے لیے کھپائیں اپنی اولاد کو. سب بن جائیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سب بن جائیں گے ایم بی اے، سب بن جائیں گے انجینئرس، کوئی بڑا کام نہیں ہوگا یہ، معاف کیجئے گا، کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں. مگر دیانتدار تاجر پروڈیوس ہو جائیں، دیانتدار انجینئر پروڈیوس ہو جائیں، مسلمان تاجر اگر پروڈیوس ہو جائیں تو پھر انڈونیشیا فوج نہیں جاتی، انڈونیشیا فوج نہیں جاتی، مسلمان تاجر جاتا ہے اور اس کا کریکٹر لوگوں کا دل جیتا ہے اور انڈونیشیا، ملائیشیا یہ سارا علاقہ مسلمان ہوتا ہے. تو مسلمان تاجر، مسلمان انجینئر، مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، مسلمان ایم بی اے، مسلمان دیندار، مسلمان عوام، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور پھر ان میں سے کچھ وہ ہوں کہ ان دنیا کے چھوٹے چھوٹے پروفیشنز کو بھارت قربانی دینی پڑے گی. اور بڑا پروفیشن کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے اس کلام کی خدمت، اللہ کے اس دین کی خدمت، لیکن بیسٹ ایکسپرٹیز کے ساتھ، بیسٹ انٹلیکٹ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کرے یہ ہم امت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی امت کے حالات نسبتاً آج کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. تو بہرحال یہ حق و باطل کا مارکا تو ہے، غیروں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی طرف سے بھی دین کا حلیہ بگاڑنے معاذ اللہ یا دین پر اعتراضات کرنے اور اس کے ذریعے کنفیوژن پیدا کر کے ایمان سے دور کرنے کی کوششیں تو جاری رہیں گی، مگر ایمان والوں کو ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، اور جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، کہ ان کے لیے کوئی فرار کی راہ نہیں ہوگی. اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، جو کرنا سو کر لو، مگر بالآخر اللہ کی پکڑ سے یہ ظالم، یہ دین کے دشمن بچ نہیں سکیں گے. آگے فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو کچھ دنیا میں سے دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر ابقا، اور جو اللہ کے پاس سے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت بنیادی سبق ہمارے دین کا، بہت بنیادی پیغام اس قرآن کا. بار بار قرآن کہتا ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہر ایک سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو میں نے زندگی کی بہت سی بہاری دیکھنی ہے. نہ، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا عارضی سا فائدہ ہے. کتنا بڑا بینک بیلنس ہو، کتنی بڑی بلڈنگ ہو، کتنی ساری جائیدادیں ہوں، کتنا مال و دولت جمع کر لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فمتاع الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. یہ تھوڑا بھی اللہ کے نزدیک کتنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ بکری کا مردار بچہ پڑا ہے، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، کتنے میں خریدو گے؟ ایک درہم میں کوئی خریدے گا تم میں سے؟ عرض کیا اللہ کے پیغمبر، یہ مردار ہے، یہ مرا ہوا ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ کسی قابل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایک درہم میں بھی اس کو نہ خریدے. فرمایا کہ اللہ کی قسم، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور ذلیل اور حقیر ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے، قسم کھا کر. اور آج اس کے چکر میں کیا کر لیتے ہیں؟ قتل کر کے پیسہ بناتے ہیں کچھ لوگ، ڈاکے ڈال کے پیسہ بناتے ہیں، چوریاں کر کے پیسہ بناتے ہیں، رشوتیں لے کے پیسہ بناتے ہیں، حرام کام کر کے پیسہ بناتے ہیں. اچھا کتنا کھا لیتے ہیں؟ ڈالر رکھے ہوئے کھا لیتا ہوں، پاؤنڈ سٹرلنگ رکھے ہوئے کچھ کھانا ہی کھاتا ہوں، کتنا کھاتا ہوں؟ ٹھوستا ہوں تو مر جاؤں گا. جو کھایا وہ بھی پیشاب پخانے کی صورت میں نکل گیا. یہ بھی حدیث ایک دفعہ آپ کو سنائی دی اگر آپ کو یاد آیا تو، یہ حیثیت. اور جب قبر میں گیا تو کتنا لے گیا؟ اس کے چکر میں. اور حدیث، یہ مسلم کی روایت، مسلم کی ایک اور روایت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلے کی مانند زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. ایک تو قبر سے مردے نکل جانا, اور کیا ہے مسلم کی روایت, سونے چاندی کے ڈھیر نکال کے باہر ڈال دے گی زمین, سونی چاندی کی ڈھیر نکال کے باہر ڈال دے گی زمین. اور بندہ کہے گا یہ ہے مال, اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا, اس کے لیے میں نے چوری کی تھی, اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی کی تھی, دو پیسے جیب میں آ گئے, رشتے داروں کو سیدھے منہ بات نہیں کرتے, اس کے لیے قتل کیا, اس کے لیے چوری کی, اس کے لیے قطع رحمی کی, آج یہ میرے کسی کام کا نہیں, آج یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, آج یہ میرے کسی کام کا نہیں. اللہ یہاں سمجھا رہے مجھے اور آپ کو, کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, غرق ہوتا فرعون بھی مانا مگر اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, ماننے کا فائدہ آج. اللہ فرما رہے ہیں فمتاع الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کا عارضی ناپائیدار اور عارضی سا فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ ہے سب سے بڑا میرا اور آپ کا مسئلہ. یہ یقین ہوگا تو زندگی پرسکون بھی ہوگی, یہ یقین ہوگا تو زندگی ٹینشن فری ہوگی, یقین ہوگا تو آج یہ جرائم جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے, یقین ہوگا تو آدمی یکسو ہو کر آخرت کی فکر کرے گا, روگی سوگی بھی پیٹ میں چلی جائے گی تو شکر کرے گا, کیوں اس کو پتا ہے کہ اتنا ہی تو کھانا تھا مجھے کہ میری خمر سیدھی رہ جائے, بس ختم ہو گیا بات, باقی کتنا ٹوس لوں گا, پڑا ہوا کتنا لے جاؤں گا اپنے ساتھ, کچھ نہیں. لیکن کن کے لیے, للذین آمنوا, ان کے لیے ایمان, کیسا ایمان جنہیں یہ یقین ہے کہ موت آنی. ٹھیک, پچھلے 24 گھنٹوں میں موت کتنی دفعہ یاد آئی مجھے اور آپ کو, پچھلے 24 گھنٹوں میں جنت کی یاد کتنی مرتبہ آئی, پچھلے 24 گھنٹوں میں جہنم کا خوف کتنی مرتبہ آیا, یاد آیا؟ چیک کر لیں, ایمان ہے واقعی دل سے, ایمان ہے, ہم سیریس ہیں موت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. ان کے لیے ہے آخرت, کن کے لیے بہتر, للذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرتے ہیں, جس کا تھوڑا ذکر پہلے بھی آیا. اللہ مجھے اور آپ کو یقین اور کل کی زندگی کی آج جب کہ مہلت ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.